الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاء محمد وعلى محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو ان تمام چیزوں سے نوازا ہے جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بہتر زندگی گزار سکے, اور بہتر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کمال حاصل کرے, اس دنیا کے اندر فضیلت حاصل کرے. جیسے کہ امیر المومنین اپنی اس وصیت میں جو وہ اپنے فرزند امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں اس وصیت نامے کے کسی ایک حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے بنے ہو نہ دنیا کے لیے, موت کے لیے ہو نہ زندگی کے لیے. امیر المومنین بار بار اس نقطے کی طرف پورے نہج و بلاغہ کے اندر تاکید کرتے آئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, تمہاری زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے. محور مقصد صرف ایک ہی ہے, زیادہ سے زیادہ فضیلتیں حاصل کرنا, باقی تمام چیزیں وسائل, کوئی چیز اس سے بڑھ کر ہدف نہیں. مال, دولت, اولاد, زندگی, آسائش, گھر, یہ تمام چیزیں کوئی مقصد نہیں, صرف ایک مقصد ہے ان تمام کے پیچھے, اور وہ یہ ہے کہ انسان فضائل حاصل کرے, فضیلتوں کو حاصل کرے. فضائل کیسے کہتے ہیں؟ وہی تمام نام جو جن کو ہم اسماء حسنہ تعبیر کرتے ہیں, یہی فضائل ہیں انسانی. کمال وہی ہے جو اللہ کے ناموں کے اندر ہے, صدق, علم, رحمانیت, رحیمیت, قربت اللہ, بھی یہی سب کچھ ہے. ایک سادہ سا آسان فارمولہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اسماء الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. بہرحال ہدف یہ ہدف ہے, اس ہدف کی خاطر جو درکار تھا انسان کو وہ سب کا سب پروردگار عالم نے انسان کو دے دیا, اور بہت ساری چیزیں فطرت میں رکھ دی. اس حساب سے انسان کی فطرت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اوپر توجہ دے. فطرت کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ انسان دور اندیش ہے, آگے کے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات جانوروں اور حشرات کے اندر بھی دور اندیشی نظر آتی ہے, لیکن وہ دور اندیشی جبری ہے, قہری ہے, اس دور اندیشی سے دور نہیں جا سکتے وہ. مثال کے طور پر چونٹیاں گرمی کے لیے اپنے لیے چیزیں جمع کریں گی, چونٹیاں سردی کے موسم کے لیے بھی چیزیں جمع کریں گی. جب یہ گرمی کے لیے موسم کے لیے چیزیں جمع کرتی ہے یا یہ سردی کے موسم کے لیے چیزیں جمع کرتی ہے, یہ دور اندیشی ہے, کیونکہ نہ اس وقت گرمی ہوتی ہے نہ اس وقت سردی ہوتی ہے. لیکن یہ دور اندیشی چونٹی نے اختیار نہیں کی ہے, چونٹی کی ذات کے اندر ہے جبرن اور قہرن. اس نے تو دور اندیشی کرنی ہے, انسان کو صلاحیت دی ہے, چاہے تو استعمال کرے چاہے تو استعمال نہ کرے. اب شیطان بھی اس بات سے واقف ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم شاید اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا شیطان ہمیں جانتا ہے. شیطان ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے, اور اس کی بہت سادہ سی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ حضرت آدم کے چھپے ہوئے ارادوں کو نہ جانتا ہوتا تو ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. جانتا تھا تو دھوکہ دے پایا, وہ بھی حضرت آدم کو. تو ہمیں تو جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں, تو اس کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا کیا رکھا ہے. ان جو چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو یہ مصنوعی راستے کے اوپر لگا دیتا ہے. تو انسان سمجھتا رہتا ہے میں وہی حاصل کر رہا ہوں جو خدا نے چاہا ہے, جبکہ راستہ مصنوعی راستہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اللہ نے چاہا تھا کہ ہم فضائل حاصل کریں, کمال حاصل کریں. یہ ہمیں درس دے گا کہ دنیا میں قدرت, طاقت اور جاہ طلبی دکھاؤ. ہم نے اللہ نے ہمیں خلق کیا تھا ایسا کہ ہم فضائل حاصل کر کے خوش ہوتے تھے, کہ مثلا اگر ہم ثابت ہوئے کہ ہم سچے ہیں تو ہم خوش ہوں گے, اندر سے خوشی ملے گی. اگر ہم نے کسی کے ساتھ رحم دلی دکھائی تو ہمیں اندر سے خوشی ملے گی. اس کو پتا تھا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس نے فضائل کا رخ پھیر کر اس کو جاہ طلبی میں دکھا دیا. اب کیا ہوگا, اب یہ مثال کے طور پر پرائم منسٹر بن کے خوش ہوگا, طاقت حاصل کر کے خوش ہوگا. اصل اس کی صلاحیت تھی فضائل حاصل کرنے میں, اس کو شیطان نے لگا دیا قدرت طلبی میں, طاقت طلب کرنے. اصل انسان کی خواہش یہ تھی کہ وہ دوسروں کے اندر بہتر نظر آنا چاہتا ہے. وجعلنی من احسن عبیدک, خدا مجھے اپنے بہترین بندوں میں سے قرار دے. انسان کی خواہش یہ تھی کہ وہ بہترین نظر آئے. شیطان کو پتا تھا انسان کے اندر یہ خواہش ہے, اس نے بہترین تو رکھا لیکن بہترین کپڑوں میں, بہترین گھر میں, بہترین آسائشوں. تو وہی جو انسان کی صلاحیت تھی کہ یہ بہترین نظر آئے تو کمال بہترین حاصل کرے, اب بھی بہترین کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن بہترین میں نے عرض کیا مادی خواہشات میں بہترین, کپڑوں میں بہترین, شادی بیاہ کی تقریبات میں بہترین, کہ ہماری تقریب کا ذکر ہوگا. یہ سب دھوکہ ہو گیا. اب انسان کے اندر خواہش تھی کہ دور اندیش بنے, آگے کو دیکھے. اس نے دیکھا انسان کے اندر دور اندیشی کی صلاحیت ہے, انسان کی دور اندیشی کو مادے کے اندر محسوس کر دیا. اب یہ دور اندیش بنتا ہے تو کیا کرتا ہے, یہ تجوریاں بھرتا ہے. کس کے نام پر؟ دور اندیشی کے نام پر, کہ آگے کی سوچ رہا ہوں اس لیے تجوری بھر رہا ہوں. دور اندیشی کے نام پر قلعے بناتا ہے, کہ میں دشمنوں کی سوچ رہا ہوں تو قلعے بنا رہا ہوں. اب اس سے کوئی پوچھے کہ اگر تو اتنا ہی دور اندیش تھا تو موت سے پہلے تک دور اندیش کیوں ہے, موت سے بعد کے لیے دور اندیش کیوں نہیں بنتا؟ دور اندیش بنو تو موت کے بعد کے لیے بھی تو دور اندیشی دکھاؤ. ابھی کے لیے تو تم تجوری بھر رہے ہو, ابھی کے لیے تو تم نے قلعے بنا لیے, اور وہ جو آخرت میں اتنا لمبا سفر تمہارے سامنے ہے اس کے لیے تم نے کیا جمع کیا؟ اس کے لیے کوئی دور اندیشی نہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ شیطان کا دھوکا ہے. صلاحیت تو تھی لیکن شیطان نے دھوکہ دے کر اس کو کہیں اور استعمال کر دیا. اچھا اب سوچیے, یہ دور اندیشی انسان کے اندر ہونی چاہیے, لیکن کہاں کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. ہمارا ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ کہ ہم اور آپ اگر دین کے معاملے میں دور اندیشی دکھائیں تو ہمیں کیا دور اندیشی دکھانی چاہیے؟ صاحب آپ دنیا کے بارے میں دور اندیشی دکھاتے ہیں تو اولاد کو تعلیم دیتے ہیں, جس کا مقصد میں نے بتایا تھا ایک ترتیب میں کہ ڈگری ہوتی ہے, ڈگری کے پیچھے یا نوکری یا کاروبار, وہ تمام چیز. دین کے معاملے میں دور اندیشی کیا ہوگی؟ دین کے معاملے میں دور اندیشی یہ کہ مولا کی خدمت میں ابھی سے مشغول ہو جائے. یہ دور اندیشی کیوں نہیں دکھاتا؟ بچوں کے معاملے میں دور اندیشی دکھا رہا ہے, ان کے 40 سال آگے کو سوچ رہا ہے. اور دین کے معاملے میں یہ دور اندیشی نہیں دکھاتا کہ اپنے مولا کی خدمت کے لیے کچھ سوچ رہے. یہ دور اندیشی ہونی چاہیے تھی. اب دور اندیش اگر مولا کی خدمت کے لیے کچھ کرے تو شاعری میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. مثلا شاعری میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے راستے کے کانٹے چن لیں گے, ہم آپ کے راستے میں بچھے ہوئے کانٹے پلکوں سے اٹھا لیں گے. تو کانٹے اٹھانے کو چھوڑ دو, ظلم کا نظام اٹھا لو, جو کانٹا نہیں ہے اصلی دشمن ہے. کانٹا تو چھوٹی چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں رکاوٹ بن جائے, یہ تو اصلی دشمن ہے. تو اگر تمہیں کوئی کانٹے مولا کے قدموں سے اٹھانے ہیں تو کانٹوں کے بجائے دشمن کو اٹھانے کی کوشش کرو, جو ظلم کا نظام ہے, جس سے لڑنے کے لیے مولا تشریف لا رہے ہیں. تو اب شاعرانہ کام سے شاعری اچھی ہے, جذبات دینے کے لیے اچھی ہے, انسان کو کسی چیز پر ابھارنے کے لیے اچھی ہے شاعری, لیکن شاعری مدد مقصد نہیں بن سکتی. شاعری ایک انسپائریشن کے لیے اچھی ہے, لیکن فکر کے لیے وہی آپ کو آگے جانا پڑے گا. تو اس دور اندیشی کی خاطر ہم نے یہ سلسلہ مجالس رکھا, اور موضوع یہی رکھا کہ ظلم کا مقابلہ کریں اور اس ظلم کے مقابلے میں پہلے حجت خدا کا کردار دیکھ لیں کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور پھر خود اس حجت خدا کی نصرت کے لیے اس ظلم کے مقابلے میں آگے بڑھ جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہم نے عرض کر دیا کہ دنیا میں بھی دور اندیش بنیے اور اس دور اندیشی کو آخرت تک کے لیے لے جائیے ان سخت اوقات کے لیے. نظام ظلم ہے کیا؟ دو تین جلسات کے اندر نظام ظلم بیان ہو رہا ہے کہ نظام ظلم ہے کیا. بیان ہوا کہ نظام ظلم کا ایک بانی ہے, ایک اس کے ملا ہیں اطراف میں موجود لوگ, اور ایک جو ہیں وہ اس کے مستفادہ کرنے والے مطرفین جن کو ہم نے تعبیر کیا. اس کے بعد بات ہوئی کہ یہ ظلم تو سب کے اوپر ہوتا ہے, بینیفٹ کچھ لوگ لیتے ہیں لیکن ظلم سب پر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ چونکہ ان کی عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ان کو اس طرح کے نظام میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جکڑ جائیں اور یہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہوں. تو اس میں یہ رقابت میں ڈال دیتے ہیں, مصنوعی رقابت کے اندر جو مادی رقابت ہوتی ہے. اب اس مادی رقابت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صبح کو چلتا ہے رات کو گھر پہنچتا ہے اور اس کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ مجھے کمانا ہے, اور کمانے کمانے کے اوپر لگا رہتا ہے, کما کما کے تھک جاتا ہے بیچارہ, اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ فحشہ رہ جاتی ہے. اب ایک ٹپیکل امریکن کی لائف کیا ہے؟ ٹپیکل امریکن کی لائف یہ, صبح کو نکلتا ہے رات کو واپس آتا ہے, شام کو یا رات کو واپس آتا ہے, اور جاب اس کو نچوڑ لیتی ہے, ختم کر دیتی ہے بالکل اس کو. یہ گھر واپس آتا ہے, اب گھر واپس جو آتا ہے یہاں سے فحشہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ گھر واپس آنے کے بعد یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے یا کسی کلب کے اندر چلا جاتا ہے, دونوں سے فحشہ حاصل کرتا ہے اور سو جاتا ہے. اس کی اور بڑی فحشہ کا کب موقع آتا ہے؟ جب یہ ویکینڈ پہ پہنچتا ہے, تو یہ اور فحشہ کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتا ہے. تو اس کی پوری زندگی اس گورکھ دھندے میں چلتی رہتی ہے, کام فحشہ کام فحشہ. اور یہ کام کیا ہے؟ یعنی وہی رقابت. اچھا, اب یہ جو رقابتی نظام ہے اسے لوگ توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں اس سے؟ یہ تو کل بیان ہوا کہ کس طریقے سے یہ بن گیا ہے نظام. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کے ہاتھ میں پن بھی چبوتا ہوں تو وہ مجھ سے احتجاج کرتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں پن کیوں چبو رہے ہو؟ یہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ انسانوں کی رگوں تک کو نچوڑ رہا ہے, یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تم ہماری ہر چیز لوٹے چلے جا رہے ہو, ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد بھی احتجاج نہیں کرتے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ظالمانہ نظام کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے اس نے ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, اسے خاموش رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ اپنے طور پر سوچیں کہ ان میں کتنی حقیقت ہے, ایک بات, اور دوسری بات یہ سوچیں کہ اس میں آپ تو شکار نہیں ہوئے بھی کہیں. سارا مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی اس کا حصہ ہیں. ہم کوئی مریخ پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جو اسی سرمایہ دارانہ اور شیطانی نظام کا ایک حصہ بنا ہوا ہے بالآخر دنیا کا. تو یہ سب کچھ یہاں پر بھی ہے, جتنا ہم باہر کی باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ یہاں پر بھی ہے. تو اس کو آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ظالمانہ نظام کا شکار نہ ہو پائیں. اور آج جو گفتگو کریں گے اس کے ذریعے ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اگر اس ظالمانہ نظام سے بچنا ہے تو ہمیں توڑنا کس چیز کو ہے, جو میں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ مظلوم بولتے نہیں ہیں. مظلوم کیوں نہیں بول رہے آخر؟ ان کی زندگی جا رہی ہے, ان کی کمائی ان کے پاس نہیں رہتی, ان کی کمائی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, ایسی چیزوں پر نکل جاتی ہے جس کو کما کے ان کو کچھ نہیں ملتا, پھر بھی خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب, مشکلات میں سے ایک مشکل جس کی وجہ سے یہ خاموش ہیں اور یہ ظلم کو سہ جاتے ہیں, اس سے پہلے بھی لے لوں, ایک تو وہ فرد ہے جس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے, اسے کچھ نہیں معلوم. یہ کیا ہے؟ یہ کولو کا بیل ہے. آنکھوں میں پٹی لگی ہوئی ہے, رسی بندھی ہوئی ہے, پیچھے سے ایک ٹھکا ٹھک کی آواز آ رہی ہے جس پر اس بیل نے چلنا ہے. کولو کا بیل, جو بچے جو شہر کی زندگی میں رہتے ہیں انہیں کولو کا بیل شاید پتہ نہ چلتا ہو. کولو کا بیل ہوتا ہے کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے, یا یہ مثال کے طور پر تیل وغیرہ کا جو دانوں سے تیل بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس جانور کا کام یہ ہوتا ہے یہ ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے. اچھا, اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں دائرے میں گھوم رہا ہوں. یہ بیچارہ یہی سوچتا رہتا ہے میں سفر طے کر رہا ہوں. اچھا, اس کے پیچھے ایک آواز کھٹ کھٹ کی آتی رہتی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کوئی پیچھے مارے گا اگر میں رک گیا, تو یہ بیچارہ چلتا رہتا ہے. اب یہ جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پہ دو منٹ میں پہنچ جاتا ہے. کولو کا بیل, آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے, پیچھے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے, چلے چلے جا رہا ہے, اپنی دانش میں شہروں شہروں گھوم لیتا ہے, لیکن بیچارہ اس کنویں کے اطراف میں ہی کھڑا رہتا ہے. اس کی محنت کا ثمر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور پانی پینے کا اسے کچھ نہیں ملنا ہے بیچارے. یہ ہے کولو کا بیل. سرمایہ دارانہ نظام نے ہم سب کو کولو کا بیل بنا دیا ہے. ہم دوڑ رہے ہیں, کما کوئی اور رہا ہے, مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں, ان کے کارخانے چل رہے ہیں, ان کی پروڈکٹس بک رہی ہیں, اور ہم دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کام کر کر کے مر رہے ہیں. اب ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں, ہم یعنی پوری دنیا, پوری دنیا ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک مارکیٹ ہے. ان کے نزدیک دنیا مارکیٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی, یہ چند انسانوں کی مارکیٹ ہے, جس سے جتنا لینا ہے لے لو, جس سے جتنا. سب مزدور ہیں, جس کو میں پچھلے عشرے میں کہتا جا رہا تھا کہ سب پرزے ہیں, سب مزدور ہیں, ہر ایک سے کام نکالنا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی مزدور ہے, یہ بیچارہ بھی ایک مزدور ہے, اس نے کچھ کام کرنا ہے. سب مزدور ہیں, ہم آپ سب مزدور ہیں یہاں پر. اچھا, اس بیچارے کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں معلوم. ہم سب مزدوری کر رہے ہیں تاکہ سرمایہ دارانہ کارخانہ چل رہا ہے اور تجوریاں بھرے چلی جا رہے ہیں. آپ کو یقین شاید نہیں آئے گا, لیکن یہ حقیقت ہے. پوری دنیا کے اندر غربت کم نہیں ہو رہی, خاص طبقے کی دولت بڑھ رہی ہے بس. اور یہ اقوام متحدہ بھی قبول کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت سمٹ کر اس مقتدر طبقے کے ہاتھ میں جا رہی ہے. بس پوری دنیا کا کارخانہ 6 ارب انسانوں کا چل رہا ہے اور کچھ لوگ دولت کما رہے ہیں, باقی سب لوگ مزدور ہیں بیچارے. تو ان میں کچھ کولو کے بیل بن گئے, انہوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب اگر آپ ان سے جا کر کہیں نا, ویسٹ بہت ہوشیار ہے, شیطان بہت ہوشیار ہے. اس نے کیا کیا ہے, تمام جگہوں سے جہاں سے روشنی ملنے کا امکان بھی ہو تو وہاں پہ ڈارٹ لگا دی کہ بھائی کسی کو روشنی نہ مل سکے, ڈارٹ لگا کے بیٹھا دیا سب کو. اب آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہاں یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے, تو یہ کہیں گے اچھا یہ آپ بھی ایک کانسپریسی تھیوری بول رہے ہیں. کانسپریسی تھیوری کیا ہوتی ہے, یعنی سازشی تھیوریاں. ایک بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک سازش ہو رہی ہے, تو ویسٹ نے دیکھا کہ بھائی شیطانی نظام نے دیکھا کہ یہ تو کانسپریسی تھیوری بتا دیں گے ہماری کہ ہم کیا سازش کر رہے ہیں. تو انہوں نے دنیا سے کہا کہ یہ جو بھی کانسپریسی تھیوری بتاتا ہے یہ سب غلط ہے, چلو جو بتانے کا امکان ہے وہ بھی زائل ہو گیا. تو اب انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے لوگوں کو کانسپریسی تھیوری کا وہم ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک بات رائج کر دی پورے میڈیا کے اوپر کہ دنیا کو کانسپریسی تھیوری کا وہم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں رائج کیا, تاکہ اگر کوئی بولے حقیقت کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے یا پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے, تو کہیں گے یہ ایک اور کانسپریسی تھیوری. ہم نے تو کہا ہے نا دنیا کو کانسپریسی تھیوری کا وہم ہو گیا ہے, یہ ایک اور وہم ہے. ہر جگہ کو بند کر دیا ہے کہ کہیں سے کوئی بولنے کے قابل نہ چھوڑے. اچھا اگر کوئی بول دے گا اس کا میں بتاؤں گا کہ کیا حشر کر دیں گے, پھر میڈیا کے اندر لا کر اس کو ختم کر دیں گے, اس کی شخصیت پامال کر دیں گے, اور آخر میں اگر وہ بیچارہ بہت خوش نصیب ہوا تو اسے شہید کر دیں گے. اگر وہ بہت خوش نصیب ہوا, یہ میں بتاؤں گا ابھی کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب عرض یہ ہوا کہ کیوں مظلوم بولتے نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ کہ مظلوموں میں سے کچھ تو کولو کے بیل ہیں. اب یہ کچھ بہت لمبا ہے, کولو کے بیل بہت ہیں, حقیقت یہ بہت انسان پس رہے ہیں بیچارے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. دوسری بات, کچھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مشکل کیا ہو رہی ہے, لیکن جو فحشا انعام میں مل رہے ہیں ان سے دل کٹایا نہیں جاتا. کچھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن ٹی وی پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے آنکھیں چرائی نہیں جا رہی, اس سے آنکھیں ہٹائی نہیں جا رہی. تو اب کیا کرتا ہے, مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ, مثلا میرا جیسا آدمی دن بھر چیخے گا چلائے گا, رات کو پھر اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہی دیکھے گا. کیا کر رہا ہے بھائی, دن بھر تو یہ چیختا چلاتا رہا کہ کانسپریسی ہو رہی ہے, لوگوں کو کلو کا بیل بنایا ہوا ہے, رات کو پھر اسی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ دن کو جو سنا وہ اچھا تھا, لیکن رات کو یہ اچھا لگتا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ مقابلے پہ آئے گا بھائی, یہ کیوں مقابلہ کرے گا, یہ اپنی رات کی عیاشی کیوں چھوڑے گا, اس کو تو مزہ اسی میں آ رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سخت جملہ عرض کر دوں, اگر آپ کو کچھ ایسی چیزیں دیکھ کر ابھی تک مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی آپ امام کے آمان و انصار میں نہیں آ پائیں گے, کیونکہ آپ کو ظلم کے نظام میں ابھی بھی مزہ آ رہا ہے. آپ کو اگر فحشا میں ابھی بھی مزہ آ رہا ہے تو آپ فحشا کو ختم کرنے والے کا ساتھ کیسے دیں گے؟ وہ تو آپ کا مزہ ختم کرنے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو جج کرتے رہیے. نہ میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھوں نہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں. ظلم کے نظام سے مزہ لینے والا ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گا. اب مزہ لینا کہاں تک ہو سکتا ہے؟ نہ مزہ لینے والا مطرفین بھی ہو سکتا ہے, ملائین بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فحشا سے مزہ لیتا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے. تو دوسری کیٹیگری یہ ظلم سے کیوں نہیں لڑتی؟ تو لڑے کیسے؟ اس کو فحشا کی عادت پڑ گئی, فحشا سے دل نہیں ہٹایا جا رہا. اب فحشا سے دل نہیں ہٹایا جا رہا تو اس سے لڑے گا کیوں؟ ہاں یہ ہے کہ صبح کو ساتھ دے گا, تائید کرے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یا مثلا میرے جیسا آدمی بولے گا, چیخے گا, چلائے گا, اور رات کو اس کی دنیا ایک اور دنیا ہے. اس میں اکیلا ہوتا ہے نا, اور سمجھ رہا ہے خدا تو ہوتا ہی نہیں. اور قرآن کی وہ آیت بھول گیا ہے کہ جب بھی تم دو بیٹھتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے, اور جب بھی تم چار ہوتے ہو اس سے زیادہ ہوتے ہو تو ہمیشہ دوسرا والا خدا ہی ہے. بھول گیا. اپنی زبان سے کہتا ہے علم امامت دیواروں کی محتاج نہیں ہے, اور اس وقت سمجھتا ہے کہ میری چار دیواری کے اندر امام مجھے نہیں دیکھ رہے. دن میں کہتا ہے خدایا میرے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار دے, اور رات میں فحشا دیکھ کر ان کے دل پہ چھری چلاتا ہے. اس وقت اس کو امام بھول جاتا ہے. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ منافقت اس کس کو کہتے ہیں پھر؟ اور منافقت عزیزان محترم یہ حقائق ہے. ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ہم اتنا چیخ رہے ہیں, مولا مولا کر رہے ہیں, کیوں مولا کی فریاد نہیں, ہماری فریاد مولا تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ سنجیدہ نہیں ہے اپنی فریاد, ابھی دل سے نہیں نکل رہے. اسے دل سے نکالیں گے نا تب پہنچے گی, اور دل سے اس وقت نکلے گی جب ہم ظلم کے ہر نظام سے ٹکرائیں گے, ہر ظلم کے فنومینا سے ٹکرائیں گے, تب بات بنے گی, ورنہ یہ نہیں ہونے کا ہے. دیکھیے 1200 سال اتنے یوں ہی نہیں گزرے ہیں. کوئی پوچھتا ہے نا مثلا 313 کا عادت پورا ہو جائے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا, اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تو تم خود دیکھ لو اتنی دیر کیوں لگ گئی, اپنے آپ سے پوچھو اتنی دیر کیوں لگ گئی, خود کیوں ظلم کرتے ہو یہ بتاؤ. اس لیے دیر لگ گئی, اور کیا دیر لگنے کا سبب؟ اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو محروم کیوں کرے گا؟ اللہ تھوڑی بخیل, نعوذ باللہ تعالی, ہم نے جس نے ظلم کیا, خدا نے تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ اپنے نفس پہ خوب ظلم کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. بس ایک کیٹیگری ہے کلو کے بیل کی طرح, اسے کچھ نہیں معلوم ہو کیا رہا ہے. دوسری کیٹیگری ہے جس کی کچھ آنکھیں کھلی ہیں لیکن فحشا نے اس کو جکڑ لیا اپنے اندر, اب یہ چھوڑ نہیں پاتا, چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, سارے کام کرتا ہے, فریاد بھی کرتا ہے خدایا مجھ سے چھڑوا دے, اور پھر بیٹھ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے بھی کوئی حل بتاتا جاؤں گا. کچھ جملے تو آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اپنے مولا کو یاد کرے, جب بھی اس عادت کے اندر پڑھنے لگے اپنے مولا کو یاد کرے گا, میرے مولا کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت, یہ تھوڑی دیر کا مزہ لے کر میں اپنے مولا کو ناراض کر لوں, میں نے کیا کمایا؟ کچھ تو سوچ لے اپنے لیے. اس کے بعد اس وقت یہ تمام چیزیں سوچیں جو اب ہم سنا رہے ہیں مجھے, کہ میں اس سے لڑنے کی بات کر رہا تھا, اب دیکھ کے مزہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ یہ شیطان کا دھوکا نہیں ہے میرے اوپر؟ یہ شیطان نہیں ہے جو میرے اوپر چڑھ گیا؟ اپنے آپ کو بچاؤ. پھر وہ بچانا کیا بچانا ہے بھائی؟ ادھر حمید بجانی ہال میں بیٹھ کر کسی نے کیا فحشا کرنے, یہاں بیٹھ کر کسی نے کیا ظلم کرنا ہے؟ یہاں پہ تھوڑی ظلم بچانا ہے, ظلم تو گھر میں بیٹھ کے بچانا ہے, فحشا گھر میں بیٹھ کر بچانا ہے آپ نے. یہاں بھی کوئی کیا کر لے گا؟ یہاں تو صرف ایک میں بولنے والا ہوں, جو جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا اس کو اللہ پکڑ لے گا. آپ نے تو خاموشی سے سننا ہے. تو آپ یہاں بیٹھ کے ظلم نہ کریں, یہاں بیٹھ کے فحشا نہ کریں, یہ کوئی کارنامہ نہیں, یہ کوئی کمال نہیں, باہر جا کے دیکھیے. تو یہ تمام باتیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنا حساب لیں. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو ہمارا مثلا جو کوئی یہ سوچے نا آج دیکھ لوں کل چھوڑ دوں گا, وہ کل کبھی نہیں آئے گی. فحشا کا نظام وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. فحشا کا نظام ہے اپنے ساتھ لگائے رکھنا, آج کل کی بات نہیں ہوتی ہے, کرنا ہے ابھی کر لو, جان چھوڑانا ہے ابھی چھڑا دو, طے کر لو اور ختم کر دو معاملے. پہلے لگتا ہے بڑا مشکل ہے, نہیں ہو پائے گا, لیکن جب انسان کر لیتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. کون سا دنیا کا کام ہے جو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کون سی دنیا کی برائی ہے جو نہیں ترک کی جا سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی میں ایک شہر میں گیا ہوا تھا پاکستان کے باہر, ایک صاحب کو میں نے دیکھا, ماشاءاللہ پروردگار عالم نے اس کو فکر بھی دی ہے اور پروردگار عالم نے اس کو دولت بھی دی ہے اور الحمدللہ بظاہر نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایمان بھی دیا. دیکھا وہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. انہوں نے پوچھا بھائی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بچے تمہارے اعتراض بھی نہیں کرتے؟ کہنے لگا نہیں مولانا صاحب بچے بھی اعتراض نہیں کرتے. ان کو سمجھ میں آ گیا. اب اس نے کچھ اچھی چیزیں بتائیں. کہنے لگا ہم جب بچوں کو سلانے لگتے ہیں نا تو قرآت لگا دیتے ہیں, بچے وہی قرآت سن کے سوتے ہیں, اور میری زوجہ صبح اٹھنے سے پہلے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کے سرانے کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں پہ اطمینان ہو گیا. مشکل کام نہیں ہے اس فحشا کے معاشرے میں بیٹھ کر وہ بندہ خدا اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے, کوئی مشکل نہیں, ہم بھی کر سکتے تھے, کیا مشکل کام. لیکن بس چونکہ مقابلے پہ نہیں اترے تو وہ ہمیں ہراتا رہا شیطان, مقابلے پہ اتر آتے تو ہم شیطان کو ہرا لیتے. ان تمام باتوں کے اوپر سوچئے اور کچھ عملی اقدامات کیجئے گا. یہاں ہم نہیں آئے اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ علم کی عیاشیاں بکھیرے ہیں اور آپ بھی اپنا وقت ضائع کریں. نہیں, ہم یہاں اس لیے آئے تاکہ ہمارے اوپر بھی اثر ہو, آپ کے اوپر بھی اثر ہو. ہم بھی ایک قدم مولا کی سمت, آپ بھی قدم ایک مولا کی سمت. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. تیسری وہ ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ کیا ہے, فحشا سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں. کیوں طاقت نہیں ہے؟ فحشا سے تو بچ لے گا. میں تیسری کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. فحشا سے بھی بچ لیا ہے بیچارہ, اپنی زندگی سے فحشا نکال دی ہے, لیکن اب ایک مصیبت آئی ہے. جب یہ بات آتی ہے ظلم کے نظام میں ہاتھ ڈالے اور اسے توڑنے کی کوشش کرے, اس کی ہمت نہیں ہے, اس کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. کیوں اس کی طاقت نہیں ہے؟ ایک اور مصیبت کی وجہ سے. ظلم بہت ہوشیار ہے اپنی دانش میں. البتہ یہ میں عرض کر دوں, ظالم انتہائی بے وقوف ہے حقیقت کی دنیا میں, انتہائی بے وقوف ہے. اس کو ہم کبھی اور ثابت کریں گے کہ ظالم بے وقوف کیوں ہے. تو اپنی دانش میں تو وہ بہت ہوشیار ہے, تو اس نے اپنے ظلم کے نظام کو جمانے کے لیے ایک کام اور کیا ہے. معاشرے میں ظلم کو اقدار بنا کر قبول کروا لیا. اس کی تشریح عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. صاحب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے معاشرے میں کچھ اقدار ہیں. اقدار یعنی ویلیوز, کچھ اچھی ویلیوز کچھ بری ویلیوز. مثلا برسر عام میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ سر نعوذ باللہ جھوٹ بولوں, یہ برسر عام جھوٹ بولنا یہ بری ویلیو ہے, لوگ اس کو پکڑ لیں گے, کہیں گے کہ کیوں جھوٹ بولا. کچھ ویلیوز بنی ہوئی ہیں. اب وہ جو ظلم تھا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی میرے نظام کو لوگ کشف کریں گے اور مجھ سے لڑیں گے, تو اس نے ظلم کو اتنا جمع کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ظلم کا نظام ویلیوز میں تبدیل ہو گیا. اب کوئی بولے تو یوں لگتا ہے جیسے بڑے اچھمبے کی بات کر رہا ہے, بڑی پریشانی کی بات کر دی, کوئی ایسی بات کہی ہے جو بالکل ہی الٹی ہے, جبکہ یہ سچی بات تھی, یہ سیدھی بات تھی. ابھی مثال کے طور پر یقین مانیے تو ابھی چونکہ سن کے ہمارے دوست احباب عادی ہو گئے, ڈھائی سال پہلے کے قریب میں نے اپنے دوستوں سے جب کہنا شروع کیا, ڈیڑھ دو سال پہلے کے قریب, کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن شیطان کا مرکز ہے اسے چھوڑو, تو سب نے یہ کہی کیسے ہو سکتا ہے, قبول نہیں کر پا رہا تھا کوئی کہ یہ ہوگا کیوں. یہ عجیب سی بات ہے, دنیا بھر ٹی وی استعمال کریں ہم نہ کریں, کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہیں سب. اب سمجھ میں آتا ہے تعجب کی بات کیوں ہو گئی. ظلم کا نظام اپنے آپ کو ویلیوز کی پوزیشن میں لے آیا. اب کوئی اس سے لڑنے کی بات کرتا ہے تو یوں سمجھتے ہیں جیسے اس نے کسی مقدس گاؤ کو لات مار دی ہے, کسی مقدس گائے کو لات مار دی ہے, تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ کیا کر دیا, یہ تو بہت خرابی کی بات کر دی, یہ تو بالکل ہی پاگل پنا ہے. مثلا ابھی ہم نے کہا نا, مولا نے اپنے فرزند کو فرمایا آخرت کے بنو, دنیا کے لیے نہیں بنے ہو تم. صحیح. اب ہم نے کیا بتایا, ہم نے کہا بھی تم اتنی دولت کماتے ہو, دولت میں سے اتنا رکھو جتنا تمہارے لیے چاہیے ضرورت کے مطابق, اپنی زندگی کو کھانے پر باقی اللہ کی راہ میں دو. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری دولت میں ہمارا حق نہیں ہے, ہم دولت کمائے اور کسی اور کو دے دیں, اللہ نے تو سارے حلال رکھے تھے, یہ کیوں حرام کر رہے ہیں. یہ ساری پاگل, یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ پاگل پنے کی بات ہو گئی, کیوں لگ رہا ہے یہ بات بہت غریب سی ہو گئی, عجیب سی ہو گئی, کیوں لگ رہا ہے. ظلم نے اپنے آپ کو اقدار کی حد پہ جمع لیا ہے. ظلم نے اپنے آپ کو ویلیوز بنا لیا ہے. اب یہ میری بات نہیں تھی, نہج البلاغہ کے صریح جملات ہیں, لیکن عجیب سے لگ رہے ہیں. کیوں عجیب لگ رہے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہ نہج البلاغہ غریب ہے. نہج غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب الوطن, اپنے دوستوں سے دور. نہج البلاغہ ہمارے ہاں غریب الوطن ہے. ایک غریب مسافر پھنس گیا ہے نہج البلاغہ, اس کا کوئی خریدار نہیں ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. یہ عجیب باتیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے وطن سے دور بیٹھے ہوئے. آپ جا کے نہج البلاغہ کے وطن میں بیٹھ جاتے تو آپ کو اچھی لگنے لگتی. اب آئیے اپنے وطن کو اور اپنے قبلے کو صحیح کر لیجیے. جا کے دیکھیے نہج البلاغہ نے کہا کیا, اٹھا کر دیکھیے. یہ 240 خطبے, یہ 70 مکتوب, ان کو اٹھا کر جمع کیجئے اور ان سے پوچھیے, یہ وہ دنیا ہے جو مولا بنانا چاہ رہے ہیں؟ میری والی دنیا وہ دنیا ہے جس کو مولا بنانا چاہ رہے ہیں, یا یہ تو وہ دنیا ہے جس سے مولا لڑ رہے ہیں؟ دراصل آپ جا کے دیکھ لیجئے, بالکل صاف آپ کو لگے گا کہ جس کے خلاف علی کی زبان چل رہی ہے اتنی تیز تیز, یہ وہی دنیا ہے جس میں بیٹھا ہوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا. اچھا, یہ سب کیوں ہو گیا؟ ہم نے ظلم کے نظام کو اپنی اقدار کی حد میں ایکسیپٹ کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. اب تو پھر مثال کے طور پر کچھ معاملات میں ہم نے کچھ تفاہم کر لیا حق کے ساتھ, ورنہ مثال کے طور پر کل ایک وقت تھا کوئی بچی پردہ کرنے لگتی تھی اور یہ مصیبت ٹوٹ جاتی تھی. یہ اس نے کیا کر لیا؟ ابھی تو اللہ اللہ کر کے کچھ کچھ آگے پیچھے بات ہوئی ہے کہ ہاں اگر کوئی پردہ کرتی ہے تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, ورنہ پہلے تو اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا. اسی طریقے سے ہر چیز کی مثال لے رہے ہیں. یہ کیوں پریشانی لگنے لگتی ہے؟ اس لیے پریشانی لگتی ہے, ظلم کا نظام ہمارے اقدار کا حصہ بن گیا ہے. ہمیں اقدار سے لڑنا پڑے گا, عادتوں سے لڑنا پڑے گا. ظلم ہماری عادت بن گئی ہے, گناہ نعوذ باللہ ہماری عادت بنا ہوا ہے. اب جو ہمیں لڑنا ہے وہ صرف شیطان سے نہیں لڑنا, اپنی عادتوں سے لڑنا ہے, وسوسے سے نہیں لڑنا ہے, کھلی فکر سے لڑنا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, شیطان کہیں کہیں وسوسہ کرتا ہے تو اسے وسوسے سے لڑنا ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کی بنیاد کے اوپر ہی زندگی بن گئی ہے, اب یہ کس سے لڑے گا؟ اپنے آپ سے. کیوں؟ یہ گناہ کے اوپر بنا ہے, اب پوری زندگی سے لڑنا ہے. معاملہ چند وسوسوں کا نہیں رہا ہے, یہ مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ آ گئی ہے. اس اور یہ لڑنا سخت رہے گا, یہ لڑنا سخت رہے گا. کیوں؟ اقدار سے لڑنا آسان نہیں ہوتا, اقدار سے لڑنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, ظلم اتنی ہوشیاری سے نظام بناتا ہے اپنا. مثال کے طور پر فرض کیجئے, اب ہم آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہوگا, اس نے ظلم کو للکارا, ظلم کو للکارا اور اس للکارنے کے نتیجے میں مارا گیا, تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ تو صاحبان فکر ہوں گے, کہیں گے یہ شہید ہوا, اور کچھ کہیں گے بلا وجہ اپنی جان گنوائی, ہونا ہوا نہ کچھ تھا نہیں, کھڑا ہوا اور اپنی جان دے دی, یہ کوئی کرنے کا کام تھا؟ لوگ یہ باتیں کریں گے. اچھا, یہ سعید و شہدا کے زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی یہی کہتے. وہ تو اللہ نے سعید و شہدا کے معجزے اتنے دکھائے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی یہ کہنے کی, ورنہ یہ ان کو بھی یہی کہتے کہ جان دے دی, فائدہ کچھ نہیں ہوا. اب آج یہی نظام آ گیا, کوئی حق کے لیے کھڑا ہوگا, جان دے گا, جیلوں میں جائے گا, کہیں گے کیا کر رہا ہے یہ. اور اس سے یوں کہیں گے, مثلا اگر کوئی جوان ہوگا تو اس سے اس کے بڑے بڑے یوں کہیں گے, دوسرے جوان بھی تو ہیں صحیح سے زندگی گزار رہے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا؟ یوں ہی کہیں گے نا. کیوں؟ دوسرے جوان ظلم کے نظام کے تحت صحیح صحیح زندگی گزار رہے ہیں, تم کے عدل کے نظام کے کہاں سے آ گئے دعوے دار؟ ایکسیپٹڈ ریئلٹیز بن گئی ہیں. ظلم کا نظام یہ شیطان کا مؤثر ترین حربہ ہے, کہ اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اب اگر کوئی چلنا ہے تو لو پورے دریا کے خلاف بہنا پڑے گا. اب کوئی اس سے لڑنا چاہتا ہے, انبیاء کی جرات چاہیے اسے, انبیاء کی جرات چاہیے. کیوں؟ اکیلے کھڑے ہو کر پورے سمندر سے لڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اب کوئی آئے اس سے لڑ کے دکھائے. یہ شیطان نے اپنی دانش میں جو آخری مارکا کر سکتا تھا وہ کر لیا. آخری کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کا کوئی چپا نہیں بچا ہے جس پہ شیطان کا فلسفہ نہ حاکم ہو, ہر جگہ اس کی فلسفی حاکم ہو گئی. یہ شیطانی نظام ہر جگہ حاکم ہو گیا ہے. اب کیا رہ گیا ہے؟ جس کو ہم اپنی تعبیر میں کہتے ہیں, اب جزیرے رہ گئے ہیں بس کچھ ایمانداری کے. اکا دکا جگہ پر کچھ ایمانداری کے جزیرے رہ گئے، وہ بیچارے ٹمٹماتے چراغ لڑ رہے ہیں اس ظلم سے کہ خدا اپنی نصرت کو نازل کر دے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو سوچیے. یہ تو وہ سب کچھ ہے جو آپ کو میں نے جتنی آسانی سے بتا سکتا تھا کہ دیکھو بھائی یہ ہو رہا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا. پوری دنیا کے اوپر ایک کلچر ہے اس وقت. اچھا دنیا سے کچھ سوال کریں گے ایک کلچر آئی کہاں سے ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی پروڈکٹس بیچنی تھیں، بیچنے کی خاطر انہوں نے سیٹلائٹس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر ایک کلچر نافذ کر دیے. اگر کوئی غور کرے گا، بہت زیادہ غور کرے گا، تو وہ یہاں تک پہنچ پائے گا کہ دنیا میں کچھ لوگوں نے اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے ایک کلچر بنا دیا. اور کوئی پیچھے جا کے یہ نہیں سوچے گا کہ ان پروڈکٹس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے. کوئی پروڈکٹ نہیں بک رہی ہے، دین بک رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے اس کو؟ دین بک رہا ہے یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ میڈیا ان کو دور لے جا. اچھا یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے، چونکہ سارے ذہنی جو رگیں تھیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. بہت آسان ہے، مثال کے طور پر ان کو لوگوں کو شرٹ کے بٹن کھلوانے ہیں تو ان کو پتہ ہے کس کو کیسی شرٹ پہنائیں گے، لوگ بٹن کھول لیں گے. ان کو لوگوں کو گنجا کرنا ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. وہ لوگوں کو ایسا کوئی دکھائیں گے کہ لوگ گنجے ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. بیچ سے مانگ نکالنی ہے، لوگ بیچ سے نکلوا لو. سائڈ سے نکلوانی ہے، سائڈ سے نکلوا لو. پیلی شرٹ پہنانی ہے، پیلی پہنا دیں گے. لال پہنانی ہے، لال پہنا دیں گے. جو مرضی ہے کر لیں گے. کیوں؟ فکر کی رگیں ان کے ہاتھ میں ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو کہاں گھمانا ہے. اب مجھے بتائیے یہ اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں؟ وہ جو خدا نے کہا تھا ولا تعبد الشیطان، شیطان کے بندے نہ بننا، اب یہ دنیا کس کے بندے ہیں؟ یہ فحشا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہو گئے. عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا فاحش اور فحشا میں ڈوبا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ اخباروں کو دیکھ لیجئے، اخباروں کے اندر فحشا کے چیمپئنز کی تصویریں کتنے بڑے ہیرو بن کے لگتی ہیں، کتنی احترام سے لگتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ ابھی 70 سال پہلے تک یہ نہیں تھا، یقین مانیے 70 سال پہلے تک یہ ثقافت نہیں تھی. یہ صرف آخری 70-80 سال کے اندر یہاں پر پہنچے ہیں. اور مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 60-70-80 سال میں آخری میں اتنی اسپیڈ کیوں پکڑی ہے. چونکہ جو بات اب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شیطان کے اہلکاروں نے آخری 70-80 سال میں دنیا کے تمام طاقت کے ذرائع پر قبضہ کر لیا، اور ان کے اہلکار جو اس کے اہلکار جو دوڑے تو انہوں نے پھر کوئی جگہ نہیں چھوڑی. کیوں یہ لوگ جمہوری اسلامی سے چڑھتے ہیں؟ کیا جمہوری اسلامی میں کوئی خطرہ ہے ان کے لیے؟ کوئی ایسا ایٹم بم ہے جمہوری اسلامی کے پاس جو امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میں عرض کروں گا جب ہم عالمی نظام کے اوپر پہنچیں گے، جس پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ان کو خطرہ کسی ایٹم بم سے نہیں ہے. ان کے پاس جو بمز ہیں وہ تو پوری دنیا کو کئی دفعہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. خود اپنی زبان سے بولتے ہیں. آج بھی میں ایک بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ اس ہائیڈروجن بم کی جگہ دکھا رہے تھے جہاں کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ جو ایک ہے، یہ ایک ہی اگر پھٹے گا تو پوری کائنات کو کئی دفعہ اپنے لپیٹے میں لے لے گا، پوری دنیا کو. تو کس ایران کے بم سے ان کو ڈر ہے، جس کو اسلامک بم کہتے ہیں کبھی اور کبھی ایرانی بم کہتے ہیں؟ کوئی بم سے ڈر نہیں ہے، صرف ایک فکر سے ڈر ہے. یہ فکر دے رہے ہیں، اس سے ڈر ہے. یہ ظلم کے نظام کا پردہ چاک کر رہے ہیں، اس سے ڈر ہے. سارا ڈر ہے ان کو، کسی اور سے ڈر نہیں ہے. ان کو کوریا سے ڈر نہیں ہے، ان کو کیوبا سے بھی ڈر نہیں ہے، کسی سے ڈر نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کوریا کمیونسٹ ہے لیکن ہے اپنا ہی بھائی. کیسے؟ مادہ پرست ہے. کیوبا سوشلسٹ ہے لیکن ہے اپنا ہی بھائی، مادہ پرست ہے. یہ جو ایران ہے یہ دشمن ہے. کیوں؟ یہ مادہ پرست نہیں ہے، یہ خدا پرست ہے. دشمنی کی بنیاد یہاں پر ہے. ورنہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب کہ بھائی ایران ان کے کون سے تجارتی مفادات کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں کہاں اتنی تجارتی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کے تجارتی مفادات کو خطرے میں ڈالے گا؟ نہیں، اس کے پاس اتنی تجارت ہے ہی نہیں. اس کی پوری تجارت گھوم گھما کے 120 ارب ڈالر بنتی ہے، 130 ارب ڈالر بنتی ہے. امریکہ کا تو 4-5 ٹریلین میں بجٹ بنتا ہے. کہاں ایران ان کے مفادات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ ایران کے پاس کوئی ایٹمی طاقت ایسی نہیں کہ امریکہ کو اور روس کو چیلنج کر دے اتفاق، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مصیبت ساری یہاں پر ہے. یہ آزاد ہیں ابھی تک، سب سے بڑی بات آزاد، فکر میں آزاد. آپ کو ہمیں طاقت بننا ہے، دو راستے ہیں، یا تو پیسو اور کولو کے بیل بنے رہو خوش رہو، ایک راستہ یہ کولو کے بیل بنے رہو خوش رہو، میں بھی سر جھکاؤں آپ بھی سر جھکائیں، جو ہم نے کہا اسے بھول جائیں، جو آپ نے سنا اسے بھول جائیں. کولو کا بیل خوش خوش زندگی گزار رہا ہے، دائرے میں گھوم رہا ہے، کوئی اور اسے لوٹ رہا ہے، بنے رہو. دوسرا راستہ یہ ہے، آنکھیں کھولو، لڑنے کو تیار ہو جاؤ. اب میں کہتا ہوں تعجب اس پر ہے جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امام آپ کے ظہور میں تعجیل ہو اور پھر بھی کولو کا بیل بنا ہوا ہے، تعجب اس پر. بھائی تم تو اپنا آئیڈیل اس آدمی کو بنائے ہوئے ہو، اس شخصیت کو بنائے ہوئے ہو جو اس ظلم کو جڑ سے اکھیڑنے آئیں گے. ہر دعا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے. دعا عہد پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے جملات کے اوپر غور فرمائیے. لکھا ہے کوئی باطل ایسا نہیں ہے جس کو تباہ و برباد نہ کریں، کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جس کو جڑ سے نہ اکھیڑیں. آپ کو تو لڑنا ہی لڑنا ہے. آپ تو اگر اپنے آئیڈیل پر چلے تو آپ نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. اس وجہ سے اس ظالمانہ نظام نے شیعہ سے دشمنی کرنی ہی کرنی ہے. اس کو یہ خطرہ ہے کہ کبھی بھی شیعہ اٹھ جائے گا. کب اٹھ جائے گا؟ جب یہ سمجھ جائے گا کہ اس کے مولا کس لیے آ رہے ہیں. ان کو اگر شیعہ کو خاموش کرنا ہے تو یہ اس کو یہ کہتے رہیں گے کہ تم اپنے مولا کے آنے کی دعا کرو، اس سے زیادہ مت کرو. کیوں؟ ان کو پتا ہے جس دن یہ سوچنا شروع کر گیا کہ میرے مولا کس لیے آئیں گے، بس معاملہ اس دن خراب ہے. اس دن یہ وہ طاقت بن جائیں گے کہ پوری دنیا کے ظالمانہ نظام کو للکار دیں گے، پورے ظلم کو اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور شیعہ میں یہ خوبی ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے، شیعہ کا مرکز ایران ہے یا عراق ہے یا لبنان ہے، لیکن شیعہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. اور آرگنائزڈ ہے. کیسے آرگنائزڈ ہے؟ عزم بناتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. اصل شیعہ میں آرگنائزیشن بہت عجیب و غریب ہے، ان سین آرگنائزیشن، ان آفیشیل آرگنائزیشن. دنیا کا کوئی فرقہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح جمع نہیں کرتا جس طرح حسین کے ماننے والے اپنے آپ کو جمع کر لیتے ہیں، بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر کسی پروپیگنڈا کے، کچھ کہے بغیر. شب عاشور آئے گا، یہ گھر سے باہر ہوگا، حسین کا غم مناتا ہے. یہ اس شیعہ کی طاقت ہے جو خود شیعہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ یقین فرمائیے یہ طاقت ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں مل رہی ہے. ہم سمجھ نہیں رہے. حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو خدا نے اور آپ کے اجداد کو، آپ کی نسلوں کو یوں ہی ذکر حسین نہیں دیا ہے، کچھ کرنا ہوگا. اور آپ اور ہم خود کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم سے کہتا ہے بھائی ثابت کرو حب اہل بیت لازمی ہے، اسلام کے اندر واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول، تمام انبیاء، حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک کسی نے اجر نہیں مانگا. بار بار کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کسی نبی نے نہیں کہا مجھے اجر چاہیے. ایک ختمی مرتبہ تھا 124,000 پیغمبروں کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اجر تو میں تم سے نہیں مانگتا مادی اجر، لیکن تم سے ایک اجر مانگ رہا ہوں، میرے اہل قربا کے ساتھ تم دوستی کرنا، ان کے ساتھ تمہیں محبت دکھانی ہوگی. صحیح. اب مجھے بتائیے یہ اجر میں مجھے کچھ دینا ہے یا پھر اہل بیت سے کچھ لینا ہے؟ اب تو کچھ دے دو. 124,000 پیغمبر دیتے آئے تھے اور کہتے ہمیں ریٹرن نہیں چاہیے، جواب کچھ نہیں چاہیے. ان کے وارث نے کہا مجھے ایک چیز چاہیے، میرے قربا سے محبت کرو. اب یہ محبت تو دے دو کم سے کم، اب تو دینے کو تیار ہو جاؤ. اب بھی کہتا ہے میری بیماری حل ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، صحیح ہے یہ بھی کر دو، لیکن جو وہ مانگ رہے ہیں وہ تو دو. یہ تو دینے کا مقام ہونا چاہیے تھا. اب جو دینے کا مقام ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا حسن دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں تم مجھے دو، میں تمہارے سر پہ سے ظلم کا خاتمہ کر دوں گا. یا اللہ، اب بھی وہ نہیں لیں گے، اب بھی ہمیں ہی دیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میرا ساتھ دو، میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا. عجیب حسن ہے ان کے نظام کے اندر، اب بھی دینا چاہتے ہیں. کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ مولا آپ کے اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کبھی کبھی میں ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ مثلا فرض کریں جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ میرے گھر پہ حملہ کریں اور میرے بچوں کو مار دیں، اور کوئی مجھ سے کہے اب ان پر تبلیغ کرو، انہیں مسلمان کرو، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ان حیوانوں پر جنہوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا اور میرے بچوں کو مار دیا، میں ان پہ تبلیغ کروں کہ ان یہ انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں؟ مجھے اگر کرنا تو میں کسی اور پہ کروں گا. لیکن سید سجاد نے یہ نہیں کہا. عجیب حوصلہ تھا امام چاروں کا. اگر کوئی عام طریقے سے سوچے تو وہ کسے دیکھ رہا ہے مولا سید سجاد کی شکل میں؟ مولا سید سجاد کی شکل میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھ رہا ہے جس کے باپ کو مارا ہے، جس کے 18 بھائیوں کو مارا ہے، جسے اسیر بنایا ہے، ان کی بھوپی اور بہنوں کو اسیر بنایا ہے، بازاروں اور درباروں میں پھرایا ہے. اب اس مولا سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو ہدایت دو، ابھی بھی کہتے ہیں میں ہدایت دوں گا، ابھی بھی کہتے میں ساتھ دوں گا. مولا کا حوصلہ عجیب حوصلہ ہے. لہذا 2 سال کے بعد مدینے کے اندر کوہرام پپا ہوا واقع ہرا کی صورت میں، لوگ آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا ہمیں گھر میں پناہ دیں گے؟ مولا نے کہا میں پناہ دوں گا. کون پناہ لینے آیا تھا؟ مروان بن حکم و نطفہ حرام، وہ انسان کی شکل میں شیطان، وہ آیا تھا امام کے پاس پناہ لینے کے لیے. کہنے لگا کہ میرے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے؟ مولا نے کہا میں تیرے بیوی بچوں کو بھی پناہ دوں گا. میں کہوں گا مولا سید سجاد بڑا حوصلہ ہے آپ کا، اتنی عصمت، اتنی شان و مرتبہ. اور اس کے بعد جب مدینے کے اندر قحط آیا اور انہوں نے لوگوں کو گندم تقسیم کرنا شروع کیا، تو ایک آدمی ان کے سامنے گندم لینے آیا اور اس کے بعد سر جھکا کر اپنا دامن پھیلا دیا، مولا نے اس میں گندم ڈال دیا، تو کہنے لگا مولا آپ مجھے پہچانے نہیں. مولا سید سجاد نے سر جھکا کر بس اتنا کہا جو میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارے گا، کیا میں اسے پہچان نہیں سکوں گا؟ سورے میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارا تھا جس سے وہ زمین پر گر گئے تھے، اور زمین پر نہیں گرے تھے بلکہ ہوا میں وہ الگ رہ گئے تھے. تو نے میرے باپ پر یہ ظلم کیا تھا لیکن تیرے لیے بھی ہے. میں کہوں گا مولا بڑا حوصلہ ہے، بڑی عظیم و شان مرتبہ ہے آپ کی، زنجیروں میں بند کر کربلا سے کوفہ جائے، ان زنجیروں سے خون بہتا جائے، گردن میں بیڑیاں پڑی ہو، باپ کا سر دیدے میں چل رہا ہو اور بھائی کا سر کہاں ہو. جب منہال نے پوچھا مولا شام کی مصیبتیں کیا تھیں، تو مولا نے ایک جملہ کہا، میری بہنیں بے پردہ تھی، میری ممی بے پردہ تھی، میرے باپ کا سر دیدے پردہ، اور میرے بھیا ابو الفضل عباس کا سر ایک اباری کی گردن سے لٹکا ہوا تھا، وہ سواری چلتی تھی تو اس کے پاؤں سے میرے بھائی کا سر ٹکراتا تھا.
مسجد الذین ظلموا ایہا من قلب ینقلبوا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اسلام قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانح سامرہ انجام دیا، اے پاک پروردگار جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.